ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، اساتذہ ایران، معزز حاضرین، خواتین و حضرات اور طلبہ و طالبات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور اس سے آگے کا مضمون حسب توفیق الہی اختصار سے بیان کریں گے. کل تک جو بیان کیا اس میں سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے جانے والے دو طبقات کا ذکر تھا. پہلا طبقہ متقین کا، ان کی صفات کا بیان تھا. دوسرا طبقہ کفار اور منکرین کا، ان کی نفسیات کا بیان تھا. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ اور اس سے آگے تک کچھ مضمون تیسرے طبقے کی پہچان، اس کی نفسیات اور اس کی صفات کا ذکر ہے، اور وہ طبقہ منافقین کا ہے. منافقت یا نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی. نفاق عملی جو ہے، یہ نفاق اخلاق کی بات میں ہے، اور نفاق اعتقادی اپنے لفظ اور اصطلاح سے واضح ہے کہ یہ عقیدہ کے باب ہے. وہ لوگ جو اعتقاد کے، عقیدے کے اعتبار سے منافق تھے، وہ طبقہ جو کچھ کتابوں میں علماء نے لکھا، میں اپنی ذاتی رائے بعد میں دوں گا، جو کچھ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا، ان کی رائے کے مطابق جو منافق نفاق اعتقادی ہے، یہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پایا جاتا تھا، جس کا ذکر اور جس طبقے کا ذکر کثرت سے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. اور یہ منافق جو اعتقادی منافق تھے، یہ یہود و نصارٰ اہل کتاب میں سے آئے تھے. یہ مومن تھے صحابہ کرام، یہ کفار و مشرکین تھے. اور پھر جو طبقہ یہود و نصارہ کا تھا، اس میں سے کچھ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام میں داخل کر دیے جاتے، وہ اعتقادی طور پہ منافق ہوتے تھے. اور اس وقت جو ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے، اس کا ظاہر اشارہ اور صحیح اشارہ اسی طبقے کی طرف ہے. اور عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، یہ جماعت منافقین کا سردار تھا. اور علماء کرام نے بیان کیا کہ آج کل امت مسلمہ میں اعتقادی نفاق کی بجائے اب عملی اور اخلاقی نفاق موجود ہے. یعنی ہمارے ہاں جو منافقت یا نفاق پایا جاتا ہے، یہ عملی اور اخلاقی. یہ گفتگو وہ ہے جو کتابوں میں علماء کرام نے کی. اس پر اب میں آپ کو اپنی ذاتی رائے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک آج کل پھر اعتقادی نفاق بھی دوبارہ وجود میں آ گیا ہے، اور پورے زور و شور کے ساتھ مسلمانوں کی امت طبقے میں یا امت مسلمہ میں موجود ہے، اور ان کے اندر وہ تمام تر خوبیاں اور صفتیں پائی جاتی ہیں، اور وہی نفسیات پائی جاتی ہے جو اس وقت کے حقیقی اعتقادی منافقوں میں تھی. عنوان بدل گئے ہیں، مگر اعتقادی نفاق بھی آج کل موجود ہے. تو کبھی کبھار جب میں عقیدے کے باب میں خطاب کرتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں تو اس میں ان چیزوں کو کافی تفصیل کے ساتھ شرح بس کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں. اور یہ جو میرے خطابات ہیں خاص طور پہ اس موضوع پر جب میں نے کہا کہ ایمان پر خویسریت کا حملہ, ایمان پر خویسریت کا حملہ, یہ میں نے ایک اصطلاح وضع کی ہے آج کے دور کے لیے, تو خویسریت کا حملہ اس دور میں دوبارہ مسلمانوں کے عقیدے پر ہوا ہے اور اس کو اعتقاد, اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں, اعتقاد نفاق اعتقادی کہتے ہیں. اس پر پھر آگے بات جب کبھی موقع آیا ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کی صفات بیان کی. آپ کو شاید یہ تشویش ہو بعضوں کو یا بعض بچوں کو بھی کہ خویسریت سے مراد کیا ہے, تو حدیث پاک میں بخاری میں مسلم میں پھر ترمذی میں سیاہ سطح کی اکثر کتب میں مگر صحیحین میں موجود ہے کہ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی سنی ہوگی, ذل خویسرہ تمیمی والی, ذل خویسرہ تمیمی کا ایک واقعہ. اور حدیث مروی کن سے ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو وہ ایک شخص تھا, میں اس تفصیلی واقعے میں نہیں جاتا, آپ اس کے لیے پڑھ لیں جو میری ہے نا اربعین, الاربعین فی فضائل النبی الامین, آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں کہ نہیں اربعین؟ جی نصاب میں نہیں پڑھتے؟ ہاں شروع کرائیں تمام اربعینات. تو اس کے آخر میں میں نے یہ حدیث اور اس کا پورا باب لکھا ہے, اس کو پڑھیے, ضرور پڑھیے, لے لیں وہ اپنے, آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے وہ کتاب. اور جامعہ کے ہر طالب علم کو سال اول سے سال آخر تک اس میں سے کچھ احادیث ضروری طور پہ یاد کرنی چاہیے. تو ذو الخویسرہ تمیمی کا واقعہ حدیث پاک کی روح سے اس میں بیان کیا ہے. مختصراً یہ کہ یہ وہ شخص ہے جو بیٹھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے آپ کے گروہ میں تھا, مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان طعن اور زبان تنقید دراز کی تھی, آپ پر تنقید کی تھی, آپ کی گستاخی اور بے ادبی کی تھی, اور اپنے آپ کو گویا توحید اور اللہ کے تقویٰ کا علم بردار گردانا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پشت کر کے بڑی جسارت کے ساتھ مجلس سے نکل کے چلا گیا. تو گویا اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا اور توحید اور تقویٰ کا مدعی بنا. اس کے اوپر پھر تفصیلی گفتگو میں نے کر رکھی ہے, میرے خطابات ہیں, آپ ان کو اس موضوع کو کتب کے سٹ والوں سے لے کر سنیے بھی اور پڑھیے بھی. تو یہ اس کو میں کہتا ہوں, یہ وہ ایک نفسیات ہے جو دوبارہ مسلمانوں میں اعتقادی ماز پر جس نے دوبارہ جنم لیا ہے, اور یہ خویسریت کا ایک تازہ حملہ ہے جس نے مسلمانوں کے عقیدہ رسالت کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور ادب رسالت کے اندر کمزوری پیدا کی ہے, اور لوگوں کے ساتھ نسبت محمدی اور نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کیا ہے, اور حب رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان سے نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ جو پوری ایفرٹ ہے یہ منافقت ہے اعتقادی. اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں. گویا منافقین کا اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی نامقبول ہوتا ہے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. آپ کو پورے قرآن مجید میں یہ خاص نقطہ ذہن نشین کر لیں, شاید یہ میں نے اپنی تفسیر جو منہاج القرآن ہے اس کے ذیل میں یہ بات بیان نہیں کی, میرا خیال ہے میں نے بیان نہیں کی, جو ابھی کہنے والا ہوں اس کو ذہن نشین کر لیں. پورے قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک پڑھیے, آپ کو یہ بیان کہیں نہیں ملے گا کہ فلاں کا نبی اور رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ نامقبول ہے, کہ انہوں نے ایمان بالرسالت کا کسی نے دعویٰ کیا ہو. کیا؟ کہ دعویٰ کیا ہو ایمان بالرسالت کا, کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ دعویٰ کیا ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی ہو. اگر آپ میں سے کسی کا ذہن، اور اسی کا ذہن ہی جائے گا جو مطالعہ کرتا ہے، جو مطالعہ ہی نہیں کرتا ذہن اس کا کہاں جائے گا، کسی کا ذہن سورہ منافقون کے ابتدائی مقام کی طرف جا رہا ہو تو وہ اس سے مختلف ہے، وہ اس سے، وہ مقام اور اس کا بیان اس سے مختلف ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی کہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم حضور پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو طبقہ رسول پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے ان کا دعویٰ وما ہم بے مومنین، یہ مومن نہیں ہے، جھوٹے، یہ نہیں ملے گا. اس کے برعکس یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، مومن نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں. اب اس پر مفسرین نے بہت کچھ اسباب بیان کیے. ایک تو کھلا سبب خود یہی ہے کہ وہ چونکہ منافق ہیں لہذا ان کا دعویٰ مبنی بر صدق نہیں، سچائی پر مبنی نہیں ہے، منافقت کا جھوٹا دعویٰ ہے. یہ تو وہ بات ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ تو عبارت النصح. لیکن ایک بات اس میں اور اشارت النصح کے طور پہ سمجھ میں آنی چاہیے، وہ یہ، ایک سبب تو ہو گیا کہ چونکہ منافق ہیں تو ان کا دعویٰ مبنی بر صدق نہیں ہے، لہذا اللہ پاک کا فرمانا وما ہم بمؤمنین سمجھ میں آتا ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے. یہ تو ایک مفہوم ہو گیا. لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس آیت کریمہ پہ غور کریں کہ ان کی منافقت ہے کیا، اس آیت کریمہ سے ریٹرمنٹ کریں، آئے سمجھنے کی کوشش کریں کہ چلو یہ قرآن مجید کی وہ پہلی آیت ہے، ابتدا میں پہلی آیت ہے جہاں منافقت کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے تو منافقوں کا کوئی بیان قرآن مجید میں آیا نہیں، پہلی سورہ فاتحہ تھی، دوسری سورہ بقرہ تھی، اور سورہ بقرہ کی یہ ساتویں آیت ہے. پہلی چھ آیتوں میں سے پانچ آیتوں میں متقین کا بیان آیا ہے، دو آیتوں میں کفار کا بیان آیا ہے، اور یہ آٹھویں آیت ہے پہلی جس میں پہلی بار منافقوں کا بیان آیا ہے. منافق کون ہوتے ہیں، کس بلا کا نام ہے منافق، اس کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں، دو ناک ہوتے ہیں، پانچ کان ہوتے ہیں، کیا بلا ہوتی ہے منافق، کیا خبر ہمیں، کیا خبر. قرآن مجید میں تو منافقوں کا ذکر ہی پہلی بار آیا ہے، لہذا میرا جو مطالعہ قرآن ہے اور فہم قرآن ہے اس میں ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں، یہ بات توجہ طلب ہے، کہ قرآن مجید میں جو اصطلاح پہلی بار استعمال ہو اس پر توجہ کیا کرو. یہ جو اسلوب ہے اس کو مفسرین نے عام طور پہ نہیں لیا، ہمارے جو مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیر کی ہے، جو روایتی انداز ہے، اس اسلوب کو یا اصول کو عام طور پہ نہیں لیا گیا. میں اس پر ہمیشہ زور دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو اصطلاح قرآن مجید میں پہلی بار استعمال ہو اس اصطلاح کا استعمال اس کا سیاق و سباق اور اس کا مفہوم اس مقام کے حوالے سے سمجھنا، متعین کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. اس طرح جو تصور پہلی بار بیان ہو، جیسے یہاں پہلی بار استعمال ہوا متقین، آگے قرآن مجید میں بیسیوں مقام پر متقین کا ذکر آئے گا، مگر سب سے پہلے قرآن مجید نے جہاں متقین کہا وہ سمجھنے والا تصور ہے کہ یہاں قرآن مجید نے متقین کا لفظ کس سینس میں استعمال کی اور متقین سے مراد کیا لیا ہے. یہ بات پوری زندگی میں طلبہ خاص طور پہ ذہن نشین کر لیں، اس کو ایک یعنی علمی منہج اور علمی اسلوب بنا لیں ہمیشہ زندگی بھر کے لیے. کوئی اصطلاح ہو، کوئی لفظ ہو جو پہلی بار آئے اس پر توجہ دیں، اس لیے کہ عام انسان کا طرز کلام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ وہ زندگی میں یا کسی کے ساتھ اپنے خطاب میں اصطلاح، کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ، کوئی ٹرم پہلی بار جب بولتا ہے تو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں، کیونکہ سننے والے نے اس سے پہلے وہ تصور نہیں سنا. لہذا ایک کانسیپٹ پہلی بار بیان ہو رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم ڈٹرمن ہونا چاہیے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اس سے کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن جانی چاہیے دوسرے کو کہ اس سے مراد کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی بار ایک تصور یا ایک اصطلاح بیان ہو اور اس کے مفہوم کو اور مراد کو واضح کیے بغیر متکلم آگے چلتا چلا جائے. ہم نہیں کرتے تو اللہ کی ذات تو اس سے ماورا ہے، وہ شان اس وہ کیسے کرتی. لہذا یہاں جب پہلی بار منافقوں کا ذکر آیا، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، یہ جو اسلوب ہے دو چیزیں یہاں توجہ طلب ہیں. تو یہ ممکن نہیں کہ منافقوں کا ذکر پہلی بار آئے اور منافق کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کا کوئی اشارہ قرآن مجید اس مقام پر نہ دے اور ہمیں سمجھنے کے لیے اگلے مقامات کو جا کے پڑھنا پڑے، یہ بات نہیں ہے. اسی مقام پر کچھ نہ کچھ مل جائے گا بشرطے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو. کیا یہاں کچھ نہ کچھ ہو؟ اسی مقام پر کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور یہاں کچھ نہ کچھ ہو اسی مقام پر مل جائے گا. اب میں آپ کو دو نقطے، بہت سے نقطے ہیں مگر تفصیل میں پڑ جاؤں تو پھر ساری رات ایک آیت میں گزر جاتی ہے نا، اس وقت میں صرف دو نقطے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. اب توجہ سے سمجھیں کہ اللہ پاک نے یہاں منافقوں کا بیان کیا، پہلے متقین کا بیان کیا، سیدھی سادھی بات کی، ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہیں؟ ان میں یہ خوبیاں ہوتی. متقین کا لفظ بول دیا، کیا تو پتا چل گیا کہ تقوی اور متقی ایک کھلے طریقے سے بیان کر دیا. دوسرا طبقہ آیا کفار کا، اس کا ذکر کیا تو فرمایا ان الذین کفروا، کافر لوگوں کی پہچان یہ. تو کفار کا ذکر آیا تو کھلے طریقے سے کفار کا نام لے دیا. اب چاہیے یہ تھا کہ منافقوں کا ذکر آیا ہے تو یہاں بھی منافقوں کا نام لیا جاتا، چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہاں نہیں کہا. یہاں اب میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، دو نقطے کہوں گا. ایک، ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں. بس منافقوں کا نام لینے کی بجائے اس طرح ان کا ذکر کیا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ طلبا بولیے، کچھ سمجھ آئی؟ نہیں وہ تذلیل تاکیر، یہ وہ درسی باتیں ہیں، درسی اور کتابی باتیں ہیں. بے شک تذلیل بھی ہے، اس میں تاکیر ہے، تنقیص ہے، ذکر نہ کرنا یہ اپنی جگہ ہے. میں ایک اور نقطہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ من الناس من یقول، یا منافقوں کا نام نہیں لیا، ایک ایسے انداز کے ساتھ بات کی ہے کہ نام لیے بغیر بات کی، کھولا نہیں. تو کھول کے بات نہ کرنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ منافق کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. پہلی پہچان یہ بیان کر دی کہ وہ متقی، دیکھیے ہدل للمتقین، کھلے بندوں نام لے دیا تو پتا چلا متقی چھپا ہوا نہیں ہوگا، تقوی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی، صاف نظر آئے گی. ان الذین کافروا، کافر چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، صاف دکھائی دیں گے، اور منافق ہمیشہ چھپا ہوا ہوگا. ومن الناس من یقول، وہ لوگوں کے اندر اخفاء میں ہوگا، وہ کسی کو پتا نہیں چلے گا، لوگوں کو آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ منافق ہے. تو فرمایا کہ اس منافق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں منافق ہوں. وہ مومن بنتا ہے، وہ مومن بنتا ہے، شریعت کی باتیں کرتا ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، تقوی کی باتیں کرتا ہے، توحید کی باتیں کرتا ہے، بھلائی کی باتیں کرتا ہے، خیر کی باتیں کرتا ہے، صلح و آشتی کی باتیں کرتا ہے، نیچے سے چھرا چلاتا ہے، اوپر سے توحید کی بات کرتا ہے، نیچے سے گستاخی یا رسالت کرتا ہے، اوپر سے امت کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، نیچے سے پھوڑتا ہے، تفرقہ کرتا ہے، اوپر سے خیر کی بات کرتا ہے، نیچے سے شر چلاتا ہے. آپ بات کو سنیں گے، اوپر سے دین کی بات کرتا ہے، نیچے منافقت کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سنو لوگوں لوگوں میں کچھ ایسے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ معنی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی چھپی ہوئی بھیڑیں ہوتی ہیں، جو بھیڑیے ہوتے ہیں، بھیڑیوں بھیڑیے ہوتے ہیں بھیڑ کے روپ میں، منافق ہوتے ہیں عام لوگوں کے مسلمانوں کے روپ میں. تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ منافق کو جاننا پڑتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں جنواتا، پہچان کرنی پڑتی ہے، وہ اپنی پہچان خود نہیں کرواتا. تو جو اپنا جو کھلے بندوں ظاہر نہ ہو اور جس کو جاننا پڑے کہ یہ منافق ہے، یہ پہلا نقطہ ہے پہچان کا کہ وہ منافق ہو گیا. کافر ہوتا تو تب بھی کھلا ہوا نظر آ جاتا، مومن متقی ہوتا تب بھی کھلا ہوا نظر آتا، یہ جو بیچ میں ہے، یہ جو بیچ میں ہے، ومن الناس چھپا ہوا ہے مسلمانوں میں، لوگوں میں، اپنے طور طریقوں میں، نعروں میں، دعووں میں، کلام میں، اوپر سے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں اس نے ایمان کے، نیچے منافقت چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے. اور دوسری چیز جس کو میں نے کہا وہ سمجھنے والی وہ یہ، اللہ پاک نے یہاں ایک اور تعریف کر دی، یہ پہچان دی اور ایک تعریف کر دی. کیا فرمایا؟ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اولاً اعتقاد کے باب میں اس کو منافقت قرار دیا کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے جو چھپے ہوئے پھرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا. فرمایا وما ہم بمؤمنین، یاد رکھ لو وہ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو کہ ان بے ایمانوں کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ کرتے ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، رسول کا نام ہی نہیں لیتے، اس لیے اللہ کو جلال آ گیا. فرمایا باہر میں جائے تمہارے ایمان کا دعویٰ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کون سا اللہ؟ تمہاری جان پہچان کیا ہے اللہ سے؟ تم نے کب دیکھا ہے اللہ کو؟ تم نے سنا ہے اس کا کلام؟ تم نے دیکھا ہے اللہ کو؟ تمہاری طرف وہی آئی ہے؟ تم نے اس کو پہچانا ہے؟ کس اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ جس نے اس اللہ کی خبر دی ہے بے ایمانو اس کا نام ہی نہیں لیتے. بدل یوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، کون سا آخرت کا دن؟ کو تمہاری ویڈنگ اینیورسری ہے؟ تمہاری برتھ ڈے ہے؟ تمہارا کوئی نیشنل ڈے ہے؟ کون سا دن؟ کو سمجھاؤ تو صحیح، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں. کس نے بتایا تمہیں کہ آخرت کا بھی کوئی دن ہوگا؟ کس نے بتایا؟ کوئی یوم دفاع ہے تمہارا جی؟ کوئی 14 اگست ہے؟ کیا ہے تو سمجھاؤ تو صحیح. بل یوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، کون سا آخرت کا دن؟ تم تو ابھی مرے ہی نہیں ہو، تمہیں موت نہیں آئی، جی کے اٹھے نہیں، تمہیں کیا بتا آخرت کیا ہے؟ تو جس نے بتایا کہ آخرت کا دن ہوگا اس کا نام ہی نہیں، جس نے بتایا کہ ہمارا خالق و مالک کوئی ہے اس کا نام ہی نہیں. تو اللہ پاک نے سنا کہ اب لیتے ہیں، یقول آمنا باللہ، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، بلیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. اور وہ ذات جو سبب اور وسیلہ بنی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. فرمایا جو لوگ اس طرح کی بولی بولیں وہ جتنے بھی نیچے لگے، وما ہم بے مومنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ بے ایمان منافق ہے. یہ پہچان بیان کی، اب آپ بات کو سمجھ گئے، یہ پہلی پہچان ہے قرآن مجید میں. تو یاد رکھ لے کہ ایمان نسبت رسالت سے نکھرتا ہے، نسبت رسالت سے نکھرتا ہے، اور جو نسبت رسالت کو جتنا کمزور کرتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے جتنے نعرے لگاتا پھرے، قرآن کی پہلی تعریف کی روح سے وہ منافق ہے. اچھا اب آگے دیکھیے، اگلی آیت میں فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب اللہ کو کون سا دھوکہ دیا ہوگا؟ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا جی؟ یہ تو منافق بھی اللہ کو دھوکہ دینے کا خیال نہیں کرتے. منافق جو بھی تھے وہ یاد رکھ لیں، وہ کفار و مشرکین میں سے تو کنورٹ ہوئے نہیں تھے، وہ تو کنورٹ ہوئے تھے یہود و نصارہ میں سے. تو یہود و نصارہ بھی اللہ کو تو شرک ضرور کرتے تھے، پر اللہ کو مانتے تو تھے نا، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں دینا چاہتے ہیں کیسے؟ وہ تو دینا نہیں چاہتے اللہ کو دھوکہ. من لذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اتنے پاگل تو وہ نہیں ہے, اتنے ناسمجھ تو نہیں ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے؟ اتنے ناسمجھ تو کیوں فرمایا یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو حقیقت میں وہ اللہ کو نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے. حضور اسلام کا نام نہیں لیا تھا, حضور کے ساتھ اوپر سے جھوٹا کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ رہتے تھے, اور جب اپنی مجلس میں مل بیٹھتے تو کہتے دیکھیں ہم ایمان دل سے نہیں لاتے, اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں, رسول کو ہماری پہچان ہی نہیں. تو مذاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے, تنقید آپ کے علم پر کرتے تھے, جہاد میں جاتے آپ کے ساتھ نکلتے اور ورخلاتے لوگوں کو کہ یہ تمہیں مروانے لے جا رہا ہے. تو خرابی حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے پیدا کرنا چاہتے, دھوکہ آپ کی ذات پاک کے لیے دینا چاہتے, تہمت الزام تراشیاں آپ کے لیے کرنا چاہتے, لوگوں کو بد دل اور شک میں مبتلا کرنا چاہتے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے اور آپ کے فیصلوں کے حوالے سے. تو سب دھوکے ان کے جس رخ پر تھے وہ اللہ کی ذات نہیں تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کا منہ توڑا, فرمایا کہ تم میرے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, میرے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, تم نے رسول کا نام نہیں لیا اپنے ایمان کے دعوے میں, میں بھی بدبخت ہو تمہاری دھوکہ دینے کے پلید عمل کی نسبت میں اپنے رسول کا نام ہی نہیں لیتا, اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, رسول کو نہیں دیتے, تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. تو جو میرے رسول سے بے وفائی کرتا ہے وہ مجھ سے بے وفائی کرتا ہے, جو میرے رسول سے مخادعت کرتا ہے وہ مجھ سے مخادعت کرتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو رسول کی بے ادبی کرتا ہے, یخادعون اللہ, تو اللہ نے رسول کی جگہ اپنا ذکر فرمایا. کیا قاری صاحب بہت دلچسپی سے ایسے قریب کر کے آنکھ انگلی کر دیتے, یک رخ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے, پھر مجھے یاد آ جاتا ہے نہیں وقت یاد دلا رہے ہیں کہ پانچ منٹ رہ گئے, بس قائم رہے اسی طریقے پر. تو یہ فرمایا رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا رسول کو نہیں بلکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو رسول کی بے ادبی کرتا ہے وہ اللہ کی بے ادبی. یہ آپ کو اصول یاد رکھ لیں عقیدے کے بعد میں. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کی محبت اللہ کی محبت, رسول کا ادب اللہ کا ادب, رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی, رسول کی گستاخی اللہ کی گستاخی, کوئی پوچھے اس پر قرآن کی نقبت اور دلیل پیش کرے تو یک لخت کوئی پوچھ لے آپ گھبرا جائیں گے, کہیں گے جا کے ذرا شیخ الحدیث صاحب سے پوچھاتے ہیں, یہ شیخ التفسیر صاحب سے مفتی عبد القیوم خان صاحب سے پوچھاتے ہیں, یہ کہیں گے کہ شیخ الادب اور شیخ الصرف والنحو علامہ محمد نواز ظفر صاحب سے جا کے پوچھاتے ہیں, یہی کہیں گے نا. تو اس طرح نہیں, اب اتنے بڑے شیوخ کے شاگرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ آپ کو منتقل ہو جانا چاہیے, اور چھین لیں ان اساتذہ کرام کے سینوں میں جو کچھ ہے وہ چھین کے اپنے سینوں میں منتقل کر لیں, ان کا بگڑے گا کچھ نہیں. علم کم نہیں ہوتا, علم چراغ ہوتا ہے, نور ہوتا ہے, اس ایک چراغ سے لاکھ چراغ جلا لیں وہ پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی, آپ سمجھ گئے. تو چھینا کرے علم اساتذہ سے, اساتذہ آج کے زمانے میں دے تو مشکل سے ہیں, مگر شاگرد کو ہمت والا ہونا چاہیے, شاگرد جگڑ کے بھی استاد سے علم لے استاد خوش ہوتا ہے, یہ بات بتا دیتا ہوں آپ, جگڑ کے علم لینے والے سے خوش ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کو طلب ہے تڑپ ہے. تو جب تک طلب تڑپ میں نہ بدلے تو استاد بھی آسانی سے نہیں دیتا. ہم تو استاد نہیں ہیں نا, یہ مفت میں دے دیتے ہیں نا, اگر ہم استاد ہوتے تو ہم بھی تمہیں تھوڑا تمہاری مشکل پیدا کرتے. استاد لوگ سختی کرتے ہیں, مگر جس بچے میں سچی تڑپ نظر آ جائے استاد کا سینہ اس سے خوش ہوتا ہے, عطا کرتا ہے. محنت کیا کریں. تو یہ نص ہے قرآن مجید کی کہ رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی. اور بھی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, یہ بھی نص ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھیں. وہاں تو دونوں کا ذکر فرما لیا نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی لیا, یہاں تو اللہ نے حضور علیہ السلام کا اسم پاک لیا ہی نہیں, بات حضور کی ہے اپنا نام لیا. تو یہ نص ہے کہ رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی, رسول کی گستاخی اللہ کی گستاخی, رسول کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی. اور فرمایا وما یخدعون, اور وہ کسی کو نہیں دھوکہ دیتے, اپنی جان کو دھوکہ دیتے مگر انہیں شعور نہیں, اور ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں روگ ہے. منافقت یاد رکھ لیں ایک روگ ہے, منافقت ایک روگ ہے, بیماری ہے, دل کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے, اللہ پاک نے ایک بات طے کر دی کہ جس میں منافقت کی بیماری جس دل میں آ جائے وہ گھٹتی نہیں پھر وہ بڑھتی جاتی, اور اس کو اللہ نے کہا فزادہم اللہ, اللہ نے ان اس دل کی بیماری کو زیادہ کر دیا. تو منافقت ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نکال نہیں سکتا, وہ بڑھتی ہی بڑھتی. یہ ایک نقطہ ہے کہ مجھے اس پر اپنی زندگی کے اوائل دور میں مغالطہ ہوا کرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ خرابی انسان کی جس مقام پر بھی پہنچ گئی ہو کوشش کی جائے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, یہ میرا فکر تھا کہ انسان کی خرابی اور بگاڑ, من کے اندر خرابی جتنی بڑھ جائے اور جس مقام پر بھی ہو اگر اخلاص کے ساتھ کوشش کی جائے, محنت کی جائے تو اصلاح ہو سکتی ہے, یہ ایک خیال ہوتا تھا. بہت مدت پہلے کی بات ہے, کئی سال پہلے کی بات ہے, دو واقعے دو چیزیں ہوئی کہ اس سے میرے فکر میں اصلاح ہو گئی, یہ میری تھاٹ میں تبدیلی آئی. سورہ بقرہ میں آگے چل کے ایک آیت آئے گی, اچانک میں تلاوت کر رہا تھا وہ آیت کریمہ میری نظر سے گزری, اور زندگی میں ہزارہ مرتبہ اس آیت پاک کی تلاوت کی ہوگی مگر اس دن اس آیت نے ایک نئی چیز منکشف کر دی مجھے, اور وہ آگے بیان ہے غالباً پتہ نہیں کون سا نمبر ہے آیت کا, جس میں اللہ پاک نے فرمایا وما لکم فی المنافقین فئتین, پانچویں پارے میں آیت پڑھی اگر نکال کے دیں, تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو, دو گروہ ہو گئے ہو. ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ منافق سنور نہیں سکتے, یہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی, اور ایک یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان پر کوشش کی جائے کوشش کی جائے تو یہ پھر بھی بدل کے واپس اصلاح کی طرف آ سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے وہ لوگ جو منافقوں کی اصلاح کی توقع کرتے تھے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان کو ہدایت پر لا سکتے. فما لکم فی المنافقین فئتین, یہ سورہ نساء آیت نمبر 88 یاد رکھ لیں, سورہ نساء آیت نمبر 88 پانچواں پارہ. فرمایا تمہیں کیا ہے منافقوں کے بارے میں دو گرے ہو گئے ہو, واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے تھے ان کے کرتوتوں کے باعث اللہ نے ان کو الٹا دیا ہے اور ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے, ان کی سوچوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے. ارکسہم, ان کی سوچیں ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے الٹ ہو گئے, وہ سیدھی بات اب سمجھ بھی نہیں سکتے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا جن لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, اب اللہ نے گمراہ کرنے کا مطلب وہی بات اوپر بیان ہو چکی, یعنی وہ اپنے کرتوتوں کے باعث گمراہی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں مہر لگ جاتی. تو فرمایا جن کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی گمراہی کی, اتریدون ان تہدوا, تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ان کو تم ہدایت دے دو گے. خبردار, فَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے اے سننے والے بندے سن لے, اسے تو کوئی ہدایت کا راستہ مہیا نہیں کر سکتا بلکہ ہدایت کی راہ اس کے لیے پا بھی نہیں سکتا. ایک دن یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی, یکلخ میری سوچ کی کھڑکی ایک نئی کھڑکی کھل گئی, اس دن میں نے اپنی فکر کو بدل لیا. اور پھر ایک دن حضور پیر صاحب قبلہ کی مجلس میں بیٹھا تھا کراچی میں, تو آپ نے ایک بات کہی اور اسی نقطے پہ کلام فرمایا گفتگو فرمائی, اس سے انشراح صدر ہو گیا. اور اس دن میں نے رائے بدل لی. یہ وہ نقطہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا, اور وہ یہ فزادہم اللہ مرضا. ہر چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے, یاد رکھ لیں, غلط فہمی ہو اصلاح ہو سکتی ہے, مغالطہ ہو دور کیا جا سکتا ہے, عدم علم ہو اصلاح ہو سکتی ہے, جہالت ہو اصلاح ہو سکتی ہے, غلط معلومات تھی اس لیے ذہن منفی ہو گیا اصلاح ہو سکتی ہے. سینکڑوں واقعات ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب آپ نے صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا لوگ ذہنوں کو بدل لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو حقیقت حال کو جانتے ہوں, جن کے پاس صحیح علم اور صحیح خبر ہو, اور صحیح بات جاننے کے باوجود منکر ہونے لگے, الٹے ہونے لگے, بگڑنے لگے, تو فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں روگ آ گیا ہے, ان کے دلوں میں مرض آ گئی ہے. یہ دلوں کا روگ منافقت ہے. اگر دل اللہ پاک سے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس سے پناہ دے, اگر دل میں روگ اور منافقت کا مرض پیدا ہو جائے تو پھر فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے فرمایا پھر اللہ اس منافقت کی مرض کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو جب اللہ اس کے بڑھانے پر خود لگا ہے تو بندہ اس کو کیسے گھٹا سکتا ہے. تو ہاں اللہ اگر فیصلہ کر لے کہ اس شخص کو منافقت کے اس گڑے سے نکال کے پھر ایمان کی طرف لے آؤں, تو اللہ قادر مطلق ہے. مگر اوپر سے فیصلہ نہ ہو تو دل میں منافقت کا روگ آ جانے کے بعد آپ لاکھ کوششیں کریں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لہذا یہ نصیحت ہے, اور آج کی درس کی آخری نصیحت, زندگی بھر یاد رکھ لیں کہ جس کا دل ٹیڑھا ہو جائے نہ اس کو درست کرنے پر کوشش کریں, وقت ضائع ہوگا, اور نہ اس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا جائے. دیکھ لیں کہ جس کے دل ٹیڑھے ہو گئے, اچھا بلا ہدایت پر تھا, حقیقت حال سے واقف تھا, معاملات کو بہتر اور صحیح جانتا تھا, اور سب کچھ صحیح جاننے کے باوجود دل میں روگ آ گیا, منافقت کا مرض. کیوں آ گیا؟ حسد سبب ہو سکتا ہے, تکبر سبب ہو سکتا ہے, بغض اور انعاد ہو سکتا ہے, عداوت ہو سکتی ہے, حرص دنیا سبب ہو سکتی ہے, دنیا کا لالچ ہو سکتا ہے, خواہشات نفسانی ہو سکتی ہیں, ہزارہ اسباب ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس حسد میں, حرص دنیا میں, لالچ میں, تکبر میں, اس میں کوئی چیز سبب بنی مگر اس کے باعث اس کے دل میں روگ آ گیا, منافقت کا مرض آ گیا. بس جب منافقت کا بیج آ جائے, جراثیم آ جائیں, فزادہم اللہ مرضا, اللہ پاک اس مرض منافقت کو, دلوں کے روگ کو بڑھاتا ہے. جس کو اللہ بڑھا رہا ہے, آپ اس پر محنتیں کر کر کے کیا گھٹائیں گے اور کیا بچائیں گے؟ یہ نادانی ہے. اللہ نے فرمایا خبردار, اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا تم اسے ہدایت پہ لاؤ گے, ڈانٹ دیا ہے. لہذا آپ کے لیے کیا ہے کہ ان ایسے لوگوں پر جب آپ کو پتا چل جائے کہ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی سمجھ ٹیڑھی ہو گئی ہے, اور کسی حسد بغض اور انعاد یا حرص اور لالچ کی وجہ سے منافقت کا روگ مرض فی القلب آ گئی ہے, جب آپ کے یہ آشکار ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس پر وقت ضائع نہ کریں بلکہ ضروری ہے کہ اس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیں, مجلس اور صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیں, کیونکہ وہ جراثیم منافقت کے ٹی بی سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کسی کو مرض ٹی بی کی ہو جائے تو اس کے برتن چھڑوا دیتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر, اس کے پاس نہ بیٹھیں, برتن میں پانی نہ پیئیں, وہ جراثیم آپ کو بھی ہو جائیں گے. آپ لاکھ صحت مند ہوں اور آپ کو گھمنڈ ہوتا پھرے اپنی صحت یابی پر, مگر ٹی بی کے مریض والے آدمی کے برتنوں میں کھا پی کے دیکھیں آپ کی صحت آپ کو بچا لے گی؟ نہیں, جراثیم کھا جائیں گے آپ, وہ تو ٹی بی کے جراثیم ہیں. عام انفیکشن ہو جائے, آج کل نزلہ زکام کھانسی ہو جائے, عام انفیکشن ہو جائے, اس سے کہتے ہیں کہ ذرا دور ہو جائیں, کیونکہ اس کے جراثیم فوری, آج کل وائرس آئی ہوئی ہے, وائرس کے جراثیم ہوتے ہیں. جس گھر میں ایک مریض ہو جائے وائرس کی انفیکشن سے, اس گھر میں کئی لوگوں کو چلے جاتے ہیں وہ جراثیم. تو آپ اگر بڑے صحت مند اور طاقتور بھی ہوں تو آپ کو وہ جراثیم سے آپ کی صحت بچا لے گی؟ نہیں, جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں, انسان بچ نہیں سکتا. لہذا جس دل میں تیر اور زیغ دیکھیں, منافقت کا دل کا روگ دیکھیں, اس کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھا کر, ایک لمحے کے لیے بھی توبہ کر لیں, کیونکہ جو اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے گندے جراثیم منافقت کے, روگ کے, ٹیڑھے پن کے, آپ کے دل پر, ایمان پر اثر انداز ہوں گے, اور آہستہ آہستہ آپ کی بھی تباہی کر کے برباد کر دیں. لا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین, اللہ پاک نے فرمایا نصیحت جب تمہیں مل جائے تو ظالم لوگوں کے ساتھ بیٹھا نہ کرو. ورنہ تمہاری نصیحت کی دولت بھی چھن جائے گی. لا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، ظالم قوموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ورنہ تمہاری نصیحت کی دولت بھی چھن جائے گی. تو یہ اگر انسان اس لیے نیک صحبت میں بیٹھا کرے اور بری صحبت سے بچا کرے، اگر دونوں کام بیک وقت شروع رکھے کہ ادھر آ کے منہاج القرآن میں آئے تو نیک صحبت میں بیٹھ لیا، کسی اور طرف چلے گئے تو جس کے دل میں روب اور مرض ہے منافقت کا ان کی صحبت میں بھی بیٹھا ہے، تو ادھر سے کمائی کر لی ادھر سے گوا لیا، ادھر کمایا ادھر گوا دیا، برباد کر لیا. لہذا یہ خسارے کا سودا ہے. اچھی صحبتیں اپنائیں اور بری صحبت سے عمر بھر بچیں، ایک طرف ہو کے چلیں نیکی کی راہ پر، دونوں قدم دونوں راہوں پہ بیک وقت نہ رکھا کریں. اس سے اللہ پاک استقامت عطا فرماتا ہے. وما علینا الا البلاغ.